بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں بعث کے تعلق سے، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت اور اہل الدین کا عقیدہ بعث کے تعلق سے کیا ہے، اور بعث سے مراد دوبارہ زندہ ہونا. مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں البعث عربی زبان میں، اور اس کا تعلق ہے الایمان بالیوم الاخر، آخرت پر ایمان، جو ارکان ایمان کا ایک اہم رکن ہے. اور ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس قول پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قال المصنف من احوال ذلك اليوم الحق، اس دن کی، اس حق دن کی ہولناکیوں میں سے. قیامت دن کو یوم الحق میں کہا جاتا ہے، اور اس دن کی بہت ساری ہولناکیاں ہیں، خوفناک مناظر ہیں، مشکلات ہیں. ان میں سے بعض کا ذکر ہے جو شیخ ربیع حفظ اللہ بیان کر رہے ہیں. شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جن آیات کو یعنی پہلے بیان کر چکے ہیں. پھر امام ابو عثمان الصمیر رحمہ اللہ کا یہ جملہ، واختلاف احوال عباد فیہ والخلق، اور اس دن، اس عظیم دن میں لوگوں کی اور بندوں کی اور مخلوق کی مختلف حالات اور احوال ہوں گے. منہم، شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، منہم ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے، من ہوا فی ظل عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ومنہم من ہوا تحت حر الشمس وشدتها، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سورج کی گرمی اور شدت کے نیچے ہوں گے، کیونکہ سورج جو ہے اس دن یا اس وقت میں بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ سورج میں اور لوگوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ ایک میل کے برابر ہوگا، اور لوگ جو ہیں اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. بعض ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹانگوں تک ہوگا، ساق یعنی ساقی ہی دونوں پنڈلیوں تک ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، رکبتے ہی یعنی گھٹنے، دونوں گھٹنے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے ڈوب رہے ہوں گے. لجام کہتے ہیں اس جگہ میں جہاں جو منہ کی جگہ ہے، یہاں تک ڈوب رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کو بہت سارے فزع اور احوال لاحق ہوں گے، بہت سارے پریشانیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ اس خوفناک موقف سے اپنی جان چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ آگ کی طرف ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہاں سے ہماری جان چھوڑیے پھر ہمارا کوئی بھی حساب ہو جائے، کیونکہ انہوں نے آگ کو دیکھا نہیں ہے ابھی، جہنم کو ابھی انہوں نے دیکھا کتنا عذاب ہے. یعنی اس دن کے عذاب اتنی شدید لگ رہا ہوگا، صرف یہ سورج کی گرمی جو ہے، یہ ہولناکیاں جو ہیں، کہ وہ یہاں سے اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ چاہتے ہیں اس دن کہ کاش ہماری جان چھوڑیے، چاہے ہمارا فیصلہ جہنم کی طرف ہی کیوں نہ ہو جائے. پھر وہ جاتے انبیاء کی طرف شفاعت کے لیے. میدان محشر میں جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کے مختلف احوال ہوں گے. اہل ایمان کی حالت الگ ہوگی، اہل کفر کی اور اہل فجور والعصیان کی حالت الگ ہوگی، اور ان میں سے جو اہل ایمان ہیں خصوصی طور پر ان کی ایک خاص عنایت ہوگی، ان میں سے بعض کی، سب کی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو عرش کا سایہ ہے، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے بعض لوگ، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے. میدان محشر میں ابھی حساب شروع نہیں ہوا، لیکن میدان محشر میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری تکلیفیں بھی ہوں گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی معنی ہے مصنف کا، کہ اس دن جو ہے احوال العباد والخلق میں لوگ مختلف ہوں گے. تو اس دن کچھ ایسے ہوں گے جن کو عذاب دیا جائے گا اس جگہ پہ، اس موقف میں اس چند مثالیں شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو اپنے ہی مال سے عذاب دیا جاتا ہے, چاہے سونا ہو یا چاندی ہو یا انعام, یعنی چوپے جانور جو ہیں جیسے کہ گائے, اونٹ, بکری وغیرہ, جیسے کہ احادیث میں پہلے گزر چکا ہے. آپ کو پتہ ہے جو سونا, جس کے پاس سونا اور چاندی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو سونے کو اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان کو داغا جائے گا. یعنی یہ سونا اور چاندی جو اس دنیا میں مال ہے, زیب و زینت ہے, اگر اس کی زکوٰۃ جو فرض ہے مسلمانوں پر اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے, اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا یہ صاحب مال جو ہے, تو اس شخص کو اس کے اپنے ہی مال سے عذاب دیا جائے گا, سونے اور چاندی سے داغا جائے گا, اور اگر چوپائے جانور ہیں جیسے کہ اونٹ وغیرہ ہے تو اتنا چھوٹا ہو جائے گا, بعض روایت میں کہ ذر, اور رونتے چلے جائیں گے یہ اس کے جو مال مویشی ہیں بار بار میدان محشر میں, جب تک کہ حساب شروع نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں میدان محشر کی بات ہو رہی ہے, اور جو متکبر ہوتا ہے, جو لوگوں کو حقارت نظر سے دیکھتا ہے, لوگوں کی تحقیر کرتا ہے, تذلیل کرتا ہے, اس کو لوگ جن کی وہ تحقیر کیا کرتا تھا دنیا میں اپنے پاؤں سے رونتے چلے جائیں گے بار بار. جزاء من جنس العمل, جیسا قاعدہ معروف و مشہور ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ, اور کچھ ایسی ہوگی جو بھی بہت ہی جن کی حالت بہت اچھی ہوگی, صحت میں رخا میں ہوں گے اور بہت سے نعمتیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے, اور ان میں سے وہ سات ہے جن کا ذکر یعنی ایک حدیث میں آیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا, جس میں کوئی سائے نہیں ہوگا, اور ایک روایت میں آیا ہے فی ظلہ, اللہ تعالیٰ کے سائے میں, اور دوسری روایت میں آیا ہے تصریحاً کہ ظل سے مراد ظل عرشہ, اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ, اور فی ظلہ سے مراد شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اضافۃ المخلوق الى خالقہ, یعنی عرش کے سایہ, اور اس اضافے میں واضح تصریح ہے کہ سایہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہے. اچھا, اس میں سے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جب اللہ نے سایہ کی بات کی ہے تو حقیقتاً سایہ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اللہ کے عرش کے سایہ جو ہے, عرش کے سایہ بھی ثابت ہے جس حدیث میں آیا ہے, جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ظل کا لفظ ہے, اسے بھی اسی پر ایمان رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ظل ہے, کیسے اللہ بہتر جانتا ہے. بعض علماء نے کہا نہیں, ظل سے مراد ظل العرش, جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی صراحتاً وضاحت ہو چکی ہے, والقول راجح والله اعلم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ یہی مراد ہے. کہاں چلے گئے؟ اچھا, یہ ہے پھر امام صاحب کا یہ جملہ, فی میں یرون ہو القون ہونا لکھا, جو کچھ وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں اس جگہ پر, یعنی میدان محشر میں, یعنی بہت ساری چیزیں بہت سارے ہولناکے میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور پھر حقیقتاً جو دیکھ رہے ہوں گے وہ پائیں گے بھی, یا ان کے ساتھ ایسا ہوگا. جو اہل شر ہیں ان کو بھی مصیبتیں ہوں گی, تکلیفیں ہوں گی, اور جو اہل سعادت جو ہیں, جو خوش قسمت لوگ ہوں گے, خوش بخت ہوں گے, جو اہل ایمان میں سے ہیں, ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی. اور ان میں سے بعض کا ذکر امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے کیا ہے, من اخذ الکتاب بالایمانی, یعنی جو خوشخبری ہوگی ان میں سے ایک خوشخبری یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو بری خبر ہوگی, جو بشارت ہوگی اہل شقا کے لیے جو بدبخت ہیں, کہ ان کو کتاب جو ہے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دی جائے گی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ مومنوں کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور کافروں کو جو ہے ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. اور کچھ مجرم بھی ایسے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ کی پناہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا ام اقرؤا کتابیہ. اب دلیل شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ نام اعمال جو ہے وہ لوگوں کو جب دیا جائے گا تو ایک جیسا ایک طریقے سے نہیں دیا جائے گا. اہل ایمان کا طریقہ الگ ہے, اہل کفر اور العصیان نافرمانوں کے مجرموں کا طریقہ الگ ہے. اہل ایمان کو دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحاقہ میں, فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیا. جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی, یعنی نام اعمال, کتاب سے مراد نام اعمال ہے. کس نے کہا اس کتاب سے مراد نام اعمال ہے؟ قرآن مجید میں کتاب مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے. لفظ کتاب جو ہے, کتاب سے مراد نام اعمال بھی ہے, کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے, کتاب سے مراد اور باقی کتابیں جو ہیں جو اللہ نازل کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا متعین کرے کہ اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ سیاق اور سباق. اللہ فیک السیاق من مقیدات, یا قاعدہ ہے, یاد رکھیں, جو سیاق اور سباق یہ مقیدات میں سے ہے, مطلق کو مقید بنا دیتا ہے. تو سیاق اور سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد نام اعمال ہے. تو جن لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہا ام قرؤوا کتاب, یہ دیکھو, پڑھو میری کتاب کو, پڑھو میرا نام اعمال کو. یعنی جیسے انسان دنیا کے کسی امتحان میں پاس ہوتا ہے اور اسے رزلٹ ملتا ہے تو رزلٹ کتنی خوشی سے دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا رزلٹ, ایسے ہوتا ہے نا عام طور پہ. تو کچھ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تو اس دن خوشی سے یہ ایمان کو جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو خوشی سے آ کے بولے گا کہ دیکھو میرا نام اعمال اور پڑھو میرا نام اعمال جو ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا, اس لیے میں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی. وہ پہلے سے تیاری سے مراد یہ دنیا ہے. اس دنیا میں یہ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں, سب سے قیمتی اثاثہ اگر ہمارے پاس ہے تو یہ 24 گھنٹے ہیں. دنیا کی ہر قیمتی چیز واپس آ سکتی ہے, یہ وقت واپس نہیں آئے گا. اور عجب بات یہ ہے کہ یہی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جو سب سے زیادہ ضائع ہو رہی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, جواب اس کو جب اسے یقین تھا دنیا میں کہ اسے نام اعمال ملنا ہے اور دائنے ہاتھ میں ملنا چاہیے کیونکہ اہل ایمان کو ملے گا, اور اس نے اس ایمان کی تحقیق اپنی زندگی میں کی, اس کا حق ادا کیا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. مرنے کے بعد خوشخبری اسے مل رہی ہے کہ نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کو ملا ہے. اور خوشی کے مارے اس شخص نے کہا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ, اب ملے گا کیا اسے, اجر کیا ہے, ثواب کیا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ہے, اس کا انعام کیا ہے. فہو فی عیشت راضیہ, عیشہ معیشت کو کہتے ہیں, رہن سہن کو کہتے ہیں, ایسی ہوگی راضی جس سے وہ راضی ہو جائے گا. دنیا میں اب سب سے بڑے بادشاہ سے پوچھیں عیشت الراضیہ میں ہے, سب سے بڑے امیر سے پوچھیں عیشت الراضیہ ہے کہ نہیں ہے, کسی دنیا میں مجھے بتا دے جو اپنی زندگی اپنی ان محلات سے, بزنس سے, پیسوں سے, ترقی سے راضی ہو, کوئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک طرف سے کوئی خوشخبری ملتی ہے تو دوسری طرف سے بہت زیادہ بری خبریں بھی اسے مل جاتی ہیں. کہیں پہ نفع, کہیں پہ نقصان, صحت ہے کبھی بیمار ہو گیا, پیسہ کبھی لاس ہو گیا, بیوی بچے کبھی ناراض ہو گئے. تو عیشت الراضیہ تصور نہیں کر سکتے آپ. عیشت الراضیہ کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے. فہو فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ, عیشت الراضیہ کہاں پہ ہے؟ فی جنت عالیہ, بہت بلند جنت میں. قطوفها دانیہ, جس کے پھل بہت قریب ہیں, دانیہ دونوں سے قریب سے. قطوفها جو پھل ہوتے جو قطف کیا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے. انسان تمنا کرتا ہے مجھے سیب کھانا ہے, ابھی اگر میں نے سیب کھانا ہو مل سکتا ہے مجھے, ابھی مجھے کیا کرنا پڑے گا, یہاں سے نکلنا پڑے گا, پھر جا کے گروسری شاپ میں جانا پڑے گا, پھر وہاں سے مجھے پھل خریدنا پڑے گا, پھر جا کے میں کھاؤں گا, ایسے ہوتا ہے نا. جنت میں ایسا نہیں ہے. آپ تمنا کرنا آپ کو چاہیے کیا؟ صرف آپ نے کہا مجھے سیب, ابھی آپ کے ذہن میں مجھے سیب چاہیے, اب تمنا کر لی ہے, سیب کی شاخ آپ کے سامنے آ جائے گی, آپ نے خود وہاں سے اسے توڑ کے کھانا ہے. قطوفها دانیہ, اسے یہ مراد ہے. کلو وشربو ہنی ان بیما اسرف تم فل ایام الخالیہ، کلو وشربو ہنی، بڑے مزے سے کھاؤ پیو، بیما اسرف تم اس کے سبب جو تم پہلے کر چکو، فل ایام الخالیہ گزر ہوئے دنوں میں، گزر ہوئے دن کون سے ہیں؟ یہ دن ہیں، یہ 24 گھنٹے ہیں، یہ گزر ہوئے دن ہیں. ان گزر ہوئے دنوں میں اس شخص نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے، ایکسٹرا کھانے پینے سے دور رکھا، رب کی عبادت کے روزے رکھتا رہا، فرض روزے جو ہیں، نفل روزے جو ہیں، کبھی چھوڑا نہیں. اب کہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے دنیا میں. دیکھیں، نماز کے لیے، باجماعت ادا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اور اس پر ثابت قدمی کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے روزہ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اس کا رسم العین ایک چیز ہے، میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا. اور رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارے دن میں محنت کرتا رہتا ہے. فی الایام الخالیہ، اس نے رب کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت میں ایسے نہیں چھوڑا. انعام اور مختلف انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو اس کو جب اس کا اجر مل رہا ہے تو اجر عظیم فی جنت عالیہ. اچھا، اور دوسری طرف ایسا فرماتے ہیں، وہ جن کو نام اعمالوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اسی سورۃ الحاقہ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کو نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش کہ مجھے کوئی کتاب نہ دی جاتی، مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب کیا ہے، یا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. یعنی ایک طرف مومن کو یقین تھا کہ اس کا حساب اور اس نے اس کی تیاری کی ہے، اس کو یقین تھا، اگرچہ حساب کتاب کا تعلق جو ہے، نام اعمال کا تعلق جو ہے یوم آخرت سے ہے، یوم آخرت کا تعلق علم غیب سے ہے. اور جس کا ایمان غیبیات پر مضبوط ہے اس کا ایمان مضبوط ہے، یاد رکھیں، اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، اس کا ایمان ہی نہیں کہ اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، کیا وہ خاک اس کے پھر تیاری کرے گا دنیا میں، ایام خالیہ میں کیا کرے گا، وہ وقت ضائع کرے گا نا. اس لیے کیا کہا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے کہ نہیں، کیا پتہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن اس وقت کیا کہے گا، یعنی کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ رہا ہے، کوئی عذر ڈھونڈ رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے کوئی جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتھا کانت القاضیہ، دیکھیں یا لیتنی، یا لیتھا کیا ہے یہ، کاش کیا ہوتا ہے، ندامت، تمنا کرنا، شدید ندامت میں، کاش ایسا میں کر لیتا، کاش ایسا ہوتا. سبحان اللہ، اس وقت کاش کوئی کام آئے گا، ندامت کوئی کام آئے گی، نہیں آئے گی. کب کام آتی ندامت، الایام الخالیہ میں، یہی یہ زندگی کے جو وقت ہے، جو دن ہے، یہ کام آتے ہیں، یہاں پر ندامت کام آتی ہے. اور ندامت جو ہے توبہ کی سب سے پہلی شرط ہے. جب تک آپ نادم نہیں ہوتے آپ توبہ نہیں کرتے. لیکن وہاں پر دیکھیں ندامت بار بار ہو رہی ہے کہ نہیں، اور ہوتی ہے. میں نے ایک درس میں کہا تھا، 10 سے زیادہ ایسی جگہیں ہیں قیامت کے بعد، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد، مرنے کے بعد، جب انسان تمنا، بلکہ مرتے وقت سے شروع ہو جاتا ہے وقت ندامت، جب انسان موت کے فرشتہ دیکھ تب شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. الغرض، یا لیتھا کانت القاضیہ، اے کاش یہ میرے لیے خاتمے کا سبب بن جاتا، میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، مٹ جاتا. میں مر گیا نا تو کاش ہمیشہ کے لیے میں مر جاتا، دوبارہ زندہ نہ ہوتا. ما اغنى عنی مالیا، اے میرا مال میرے کام نہ آیا. دنیا میں ایام خالیہ میں کس چیز نے اسے روکے رکھا توبہ سے اور اپنے کفر سے، نافرمانی سے؟ مال ان میں سے ایک سبب ہے. اب یہ خود تمنا کر رہا ہے، ما اغنى عنی مالیا، اقرار بھی ہے، ندامت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ عذاب بھی ہے، نعوذ باللہ. ما اغنى عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، میرا اثر رسوخ تھا اس دنیا میں، میرے پاس پاور تھی، چاہے مال کی ہو، اثر رسوخ کی ہو، پولیٹکس کی ہو، کوئی بھی پاور تھی میرے پاس، ہلاک انی سلطانی، سب ہلاک ہو گیا مجھ سے، اب کوئی یار و مددگار نہیں ہے دنیا میں. میں نے کئی لوگوں کی جائز ناجائز کچھ کرتا رہا میں.
دنیا میں انسان دونوں کچھ پڑا تھا، مال یا پاور،
تقریباً یہی ہوتا ہے نا. دنیا میں زیادہ تر انسان اسی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، یا مال ہوتی ہے یا پاور ہوتی ہے. اب وہ خود گواہی دے رہا ہے انسان یا بدکار انسان نعوذ باللہ، کہ ہے میرا مال میرے کام نہ آیا، اور جو بھی میری طاقت تھی پاور تھی وہ بھی سب ختم ہو گئی ہے، اس وقت میرا کوئی یار مددگار نہیں ہے. اب اسے جو سزا ہے وہ کیا ہے، ذرا سزا سنیں. نعوذ باللہ، خذوہ فغلوہ، اسے لے لو. اخذ کسے کہتے ہیں؟ لے لے کو. حکم کس کو ہو رہا ہے؟ فرشتوں کو. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، العزیز الجبار. خذوہ فغلوہ، اسے لے لو، اسے پکڑ لو اور اس کو جکڑ لو. پکڑ لو اور جکڑ لو، عام لفظ میں خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اور جکڑ لو. جب سخت سے سخت جیل میں جو سزائیں دیتے ہیں نا جیلر جو ہے، تو جو جلاد رکھتے ہیں نا، جو سب سے زیادہ سخت جلاد ہوتا ہے، تو بعض لوگ جو ہوتا ہے نا چوری چکاری کرنے والے، پتہ ہوتا ہے کہ فلان جلاد جو ہے اگر یہ ہوگا تو ہماری خیر نہیں ہے، یہ بڑے زور سے مارتے ہیں، بڑے تکلیف دیتا ہے. جب جیل اس حکم دیتے ہیں اس کو کوڑے مارو، وہ تو پہلے ان کی جان نکل جاتی ہے. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ کے کبھی معصیت نہیں کرتے، غلاظ شداد، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے خذوہ فغلوہ، اتنی تیزی سے جھپکیں گے اس کے اوپر اور اس میں جکڑ لیں گے، توک ڈال لیں گے. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں رسید کر دو. جحیم میں، جحیم کہتے ہیں اس آگ کو جو توڑ کے اور پھوڑ کے رکھ دیتے، کوئی چیز چھوڑتی نہیں ہے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں اسے اس کے اندر ڈال دو جس کا جو لمبائی وہ 70 ذراع ہے، 70 گز ہے. فاسلکوہ، اسے برو دو، جیسے موتی کیسے بروئے جاتے ہیں دھاگے میں، یا کبھی دیکھا آپ نے جو سجی بنتی ہے تو اس میں سے ایک لوہے کے راڈ اس کے سے چکن کے اندر سے مرغی کے اندر سے گزار دیتے ہیں تاکہ وہ جب سجی بنتی ہے اس کی تو پھر بالکل اس کو کرسپی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک نظارہ ہے کہ قیامت کے دن جو اہل کفر ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، جو کہ نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ ایسا ہی ہوگا. 70 ذراعا فاسلکوہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے منہ سے ڈالا جائے گا، اس کے دوبر سے نکال لیا جائے گا. نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے یہ عذاب؟ اسے کیوں، یعنی جیسے دنیا میں ایک چیز بھونتا ہے نا انسان نا، سجی بنا کے، ابھی اس کافر کی انسان سجی بنے گی نعوذ باللہ جہنم میں، اور بار بار ایسے ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ بس ایک دفعہ یہ معاملہ ہوگا، جس دنیا میں آگ لگتی انسان مر جاتا، جان چھوٹ جاتی، ہرگز نہیں. انسان کے جسم میں سب سے زیادہ سینسٹیو، جس میں پین کے ریسیپٹرز ہیں، وہ ہے اسکن، انسان کی جلد جو ہے، اور یہ جلد انسان کی کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ یہ انسان کبھی مرے گا. جلد اسے جب مکمل طور پہ جل جائے گی، اسے دوبارہ اللہ حکم دے گا، دوبارہ جلد اس کی بن جائے گی. لِيَذُوقُ الْعَذَابِ، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے نعوذ باللہ، اور یہ بار بار ہوتا رہے گا نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے؟ سنیں ذرا. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، جہنم کی آگ میں بھونا جا رہا ہے، بے شک یہ انسان جو ہے اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. موقع دیا گیا اسے 50 سال، 70 سال، 80 سال، 100، اس سے زیادہ، اس سے کم، لیکن زندگی ساری گزار دی لیکن اللہ العظیم پر ایمان نہ لایا. ولا يحض على طعام المسكين، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اور کوئی خیر باقی نہیں ہے، نہ ہی مسکینوں کو کھانے پر رغبت دیتا تھا، نہ خود کھلاتا تھا اور نہ ہی کسی کو رغبت دلاتا تھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کئی ایسے کافر ہیں جو مسکینوں کے لیے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے ادارے کھولے ہوئے ہیں اور بڑے فائدہ ہو رہا ہے مسکینوں کو. کچھ ملے گا ان کو اجر ثواب دنیا میں؟ دنیا میں اللہ دے رہا ہے ان کو دنیا میں, کیونکہ ان کی ہے دنیا, کافر کی ہے دنیا, آخرت اس کی ہے نہیں. تو جو بھی اچھا کام کوئی کافر کرتا ہے, میڈیکل ریسرچ دیکھیں آپ, دنیا کی ٹیکنالوجی دیکھیں, ترقی دیکھیں, اکثر کافر ہی کر رہے ہیں نا, تو کیا دنیا میں آخرت ان کو کچھ بھی نہیں ہے کافر کے لیے. ان کے جو اعمال ہوں گے دھول کی طرح اڑ جائیں گے, کچھ باقی نہیں ہے آخرت کے لیے, ذرہ برابر ان کو کوئی نیکی کام نہیں آئے گی ذرہ برابر بھی. تو دنیا میں جو بھی ان کو خیر, صحت ہے, عافیت ہے, رزق ہے, جو بھی ان کی اللہ نے دیا ہے, یہ بدلہ ہے اسی کا جو دنیا میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں, آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے کافروں میں سے, تو اس کے اگر اسے چاہیے کہ اس کو آخرت مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یؤمن باللہ العظیم. اس لیے پہلے ایمان کا ذکر ہے, بعد میں کسی اور خیر عمل کا ذکر ہے, اور خیر اعمال میں جو ہے سب سے اہم جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, اب یہاں پر اس کا کوئی دوست احباب میں سے کوئی بھی نہیں ہے. دنیا میں اس کے بڑے دوست تھے, بڑے چاہنے والے تھے, بڑا مشہور تھا, سیلبریٹی تھا, یہ تھا وہ تھا. آج لوگ دکھاتے ہیں نا کہ اس کو دیکھ اتنا فالوورز ہیں, ملینز میں فالوورز ہیں, چاہنے والے ہیں نا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, ایک بھی نہیں. ولا طعام الا من غسلین, اور نہیں کوئی کھانا ملے گا مگر غسلین. غسلین کہتے ہیں جہنمیوں کی جو پیپ اور گندگی نکلتی ہے, جو عصارہ ہوتا ہے, نعوذ باللہ, اسے کہتے ہیں غسلین. یہی کھانا کو ملے گا. اب کھا لیں پی لیں موج کر, دنیا میں جو بھی کھا رہے ہیں, بڑے بڑے ہوٹل جاتے ہیں, 5 سٹار 7 سٹار پتہ نہیں کہاں پر کھانے کھاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا کی سے کوندے نہیں چھوڑا کھانے کے پیچھے, ایکسپلور کرتے ہیں مختلف اچھے کھانے, کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی کھانے کی. ولا طعام الا من غسلین ان للہ وان الیہ راجعون, کتنی بڑی مصیبت ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون, نہیں کھائے مگر خطا کار. الخاطئون سے مراد اہل کفر ہیں, اور یہ وہ مجرم و نافرمان ہیں جنہوں نے اپنی دنیا میں اپنے رب کو ناراض کرتے رہے, اور شرک اکبر اور شرک کے مختلف جو ذریعے ہیں اور کفر جو ہے, یہ سب سے بڑی وہ چیزیں ہیں جو رب کو ناراض کرتی ہیں. دنیا میں کوئی پرواہ نہیں تھی, آخرت میں یہ عذاب ہے, یہ ایک جھلکی ہے. قرآن مجید میں ایسے کئی آیات ہیں, یہ ایک جھلکیں تھوڑی تھوڑی سی, تاکہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے اور پڑھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے, مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا, اور پھر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سوچ یا بیچار اس وقت ہو سکتی ہے دنیا میں, اس وقت یا تو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا, اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور خیر ہوگا, یا نعوذ باللہ یہی تکلیفیں ہوں گی, یہی ہلاکیاں ہوں گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں الخاطئ کہا ہونا, یہاں پر خاطئ کا لفظ ہے, وليس المخطئ, کیونکہ مخطئ وہ ہے جس سے خطا ہو جائے, اور الخاطئ سے مراد کافر ہے جو جان بوجھ کے غلطی کر لیتا ہے, اسے خاطئ بھی کہتے ہیں. اور ایسے شخص جو ہے جو کافر ہے, وہ جان بوجھ کے کفر کر رہا ہے, یعنی جس کو تمام دلائل آ گئی ہیں, جیسے میں نے مثال دی ہے آخرت پر ایمان کے تعلق سے اور بعث پر ایمان کے تعلق سے, قرآن مجید میں مختلف قسم کے دلائل ہیں. واللہ آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے, اور یہ واجب ہے, میں بتا رہا ہوں ساتھیوں کو, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں بعث کو ثابت کرنے کی کتنے قسم کے دلائل ہیں. جب یہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ لے کے آئیں, آپ حیران ہو جائیں. یعنی جیسے کہ میتھس ہم دیکھتے ہیں, میتھ کا ٹیچر جو ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ سے کہے مجھے فگر 10 جو ہے اس کے مختلف طریقے سے جواب چاہیے, 10 تو کتنے طریقے ہیں 10 فگر کو ثابت کرنے کے, میتھمیٹیکلی کتنی ہیں؟ بہت زیادہ. اب گنے کے 20 سے زیادہ ہوں گے غالباً, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ 0 سے شروع, 0+10, 1+9, 2+8 کرتے جائیں, پھر آپ نے مائنس میں جانا ہے, پھر آپ نے ملٹیپلیکیشن میں جانا ہے, پھر آپ نے ڈویژن میں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. کتنی ہوں گے؟ بہت زیادہ ہیں. قرآن مجید میں بعث کو ثابت کرنے کی اس سے زیادہ قوی دلائل ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کو ایک جواب بھی نہ آئے اس کا مطلب ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتا, وہ نے ایک جواب تو دے دیتا نا. جو نہیں سمجھنا چاہتا وہ پڑھے کر قابل ہے, یہاں پر اگر اس نے نہیں سمجھنا کہ کیا کرے گا وہ. جس نے بعث کا انکار کیا ہے ان تمام دلائل کو ہوتے ہوئے بھی اس لیے اس کی کوئی خیر نہیں ہے, سبحان اللہ. تو مختلف قسم کے دلائل ہیں, اگر درس میں انشاءاللہ آپ واجب سمجھ کے مجھے بتا رہے کون سے ہیں اور دلیل کے ساتھ مجھے چاہیے, ٹھیک ہے نا. چلیں درس کے بعد آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, آپ کا ہوم ورک ختم ہو گیا, اگر جواب دے دیتے تو پھر کلاس ورک میں آج ہی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. لیکن ایک گزارش یاد کر لینا ہے, یہ بہت اہم موضوع ہے, الایمان بالبعث بہت اہم ہے. اگر اس ترتیب سے آپ یاد کر لیں گے نا آپ کو پھر کسی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اچھا آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, یہ ان بعض احوال میں سے ہے, ہولناکیوں میں سے ہے جس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے. خذوہ فغلوہ, اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو, اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فرشتے کیسے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں. علیہا یعنی جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں, ایسے فرشتے جو غلاظ اور شداد بہت سخت ہیں اور غلیظ قسم کے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کرتے جب اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے, جو بھی حکم دیتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون, اور وہ کر کے رہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا امرهم, اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا, خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, کیا ذراع فرشتے کا ذراع ہے یا انسان کا ذراع ہے؟ اللہ اعلم. حکم تو ہے کہ 70 گز, اب گز انسان کے گز کے برابر ہوگا یا فرشتے کے گز, فرق ہے انسان میں فرشتے میں. فرشتے تو بہت عظیم مخلوق ہے, اور یاد رکھیں جنت یا جہنم میں جب انسان داخل ہوگا تو یہ سائز نہیں ہوگا جو اس وقت ہمارا سائز ہے, یہ سائز بہت بڑا ہو جائے گا, کیونکہ جنت بہت بڑی ہے, جہنم بہت بڑی ہے. جنت کتنی بڑی ہے کہ چوڑائی زمین آسمان کے مانند ہے, لمبائی کتنا ہوگی اللہ اعلم, ٹھیک. اگر یہ انسان اس سائز میں داخل ہو تو کیا اسے مزہ آئے گا. ایک روایت میں ہے کہ انسان کا جو یہ داڑھ ہے نا, ضرس داڑھ, احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی, اتنی بڑا انسان ہوگا. اس لیے 70 ذراع سے کیا مراد ہے, انسان کی ذراع تو چھوٹا پڑ جائے گا نا. 70 ذراع جو ہے اگر یہ انسان کا ہو, اور انسان کے کتنی منزل بلڈنگ ہو جائے گی, 70 ذراع, 4-5 ہوگی تقریباً تقریباً. لیکن اگر فرشتہ کا ذراع ہے تو بہت ہی بڑا ہے. الغرض, تو شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتہ کا ذراع ہے, گز ہے, یا بنی آدم انسان کا ہے, اللہ اعلم. لیکن یہ حقیقت ہے کہ 70 گز کی زنجیر ہوگی, اور یہ کہا جاتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, کہ اس کے منہ سے ڈالی جائے گی اور دوبر سے نکالی جائے گی, والعیاذ باللہ, اس کے لیے عذاب ہے, تکلیف ہے, اور اس کے لیے ذلت ہے. یہ کافروں کا معاملہ ہے, والعیاذ باللہ. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں جو سچا اور اخلاص پر مبنی ہے, قول میں اور عمل میں. اور انشاءاللہ ہمیں جو کتاب ہے دائیں ہاتھ میں ملے گی ہمارے ایمان کے سبب, اور ہم میں سے ہر شخص کہے گا انشاءاللہ ہا ام قرؤوا کتابیہ, اللہم آمین. جیسا بھی خوشخبری دے رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں, یعنی وہ خوش ہوگا جو اسے دیا جائے گا, اور یہ کہوگا دیکھو انی ظننتو, یعنی مجھے یقین تھا. تو ظن یہاں پہ ظن سے مراد یقین ہے, کیونکہ ظن جو ہے بعض اوقات اذا استوى الطرفان, دونوں برابر ہو جائے تو اس میں جو ایک جو راجح ہوتا ہے اسے بھی ظن کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ ظن سے مراد اگر یقین نہ ہو, یہ یقین کے قریب ہو, یا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, شک سے تھوڑا اگر آپ اگر تھوڑا آگے آ جاؤ کہیں نہیں ہو تو سکتا ہے لیکن برابر ہے لیکن ہو سکتا ہے نہیں, ایسا نہیں چلے گا. تو ظن سے مراد یقین, قرآن مجید میں ظن کے دونوں معنی ہیں, اور یہاں پر جو ظن سے مراد یقین ہے, کیونکہ ایمان بالیوم الآخر یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے.
پھر یہ جو ظن ہے یہ دنیا کے اعتبار سے سوچ کر کے
نہیں, ظن ویسے لفظ ظن کی بات ہو رہی ہے, اس کا معنی کیا ہے؟
دنیا میں اس کو یقین نہیں تھا.
نہیں یقین تھا, انی ظننت, ہاں دنیا انی ظننت انی ملاق حسابی, مومن تو کہے گا نا مجھے یقین تھا. مومن کہے اگر مجھے شک تھا یا ظن یعنی دون استوى الطرفان, یعنی ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے, شک ہے ٹھیک ہے نا. ظن اس سے اوپر درجہ ہوتا ہے, پھر یقین ہوتا ہے. علم کے جو سات جو درجات ہیں, جہل مرکب سے لے کے یقین تک, پھر یقین کے تین ہیں ٹھیک ہے نا. یہ سارے جو چیز ہے نا, یہاں پر جو مراد ہے ظن کا وہ ہے الیقین. کیونکہ جتنی بھی ایمانیات ہیں اگر یقین نہیں ہے, ذرہ برابر شک ہے تو کفر شک ہے نا, الگ سے قسم. کفر شک کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کو یقین ہے تو شک ہے, شک بھی کفر ہے. اس لیے کفر کے الگ سے قسم, کفر شک ٹھیک ہے. تو ایمانیات میں یقین کا ہونا لازمی, اور یہاں پر جو مراد ہے یقین ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ لازمی ہے کہ ایمان جازم ہو, یقین ایمان ہو جزم کے ساتھ, اور وہ دنیا میں یہ یقین رکھتا رہا کہ اس کا حساب ہوگا یعنی قیامت کے دن, اور یہی بھی اسے یقین تھا اور ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا, اس کا حساب بھی لے گا, جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہے خیر یا شر میں سے اسے سب کا اس نے حساب دینا ہے. اور جب اسے نام اعمال دیا گیا دائیں ہاتھ میں, تو پھر اپنے بھائیوں سے اپنے پیاروں سے خوش ہو کر کہتا ہے ہا اقرأوا کتابیا, لو پڑھو میری کتاب میرا نام اعمال, انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اللہ اکبر. جیسا فرماتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر دے. آمین رب العالمین. کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالیہ. جیسا فرماتے ہیں جو صحیح عقیدے ہیں اور جو اعمال صالح اور اخلاق عالیہ ہیں, اور اسلام جو حق دین ہے اس کو لازم پکڑنا, اور رسول کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا, یہ حقیقت ہے. کیونکہ اس دن نہ کوئی نسب, نہ کوئی مال, اور نہ ہی کوئی اثر رسوخ, اور نہ ہی کوئی طاقت یا پاور کام آئے گی. کافر اس دن کہے گا ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اس کے جو لشکر تھا, اس کے جو مختلف یعنی طاقت کے جو اسباب تھے, راکٹ ہیں یا اس کے جو ٹینک ہے یا اس کے جو جہاز ہیں وغیرہ وغیرہ, شیسا فرماتے ہیں قیامت کے دن کہے وہ آئے گا مسکین ہوگا, اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, صرف یہ اس حالت ہوگی اس کی. اور فرشتہ اس سے یہ معاملہ کریں گے والعیاذ باللہ, جیسا کہ ان آیات میں ذکر ہوا ہے, خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه. اس کا سبب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. یہ سورة الحاقہ ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے, شر ہی شر ہے نعوذ باللہ, تو اس لیے یہ مصیبتیں اسے جھیلنی پڑی. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں, 49 میں, ولا یظلم ربک احدا, تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو بھی ہوگا اس دن وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, اللہ تعالیٰ ان اعمالوں کے سبب جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سب حساب کرے گا, اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا. دوسری آیت سورۃ النساء نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا, اور اگر کوئی بھلائی اور اچھائی اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے, اور اپنے طرف سے اسے اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے. جب حساب ہوتا ہے, اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے حساب ہوتا ہے, اور چند چیزیں شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہیں مصنف کی اس جملے پہ, والاجابۃ عن المسائل, جو سوال کیے جائیں گے اس کا جواب بھی دینا ہے. ابھی میدان محشر اور حساب ابھی باقی ہے, ابھی میدان محشر کی بات ہو رہی ہے, ابھی دوبارہ یہ انسان دوبارہ زندہ ہوا ہے. چند چیزوں کا ذکر یہاں پہ زیادہ ذکر نہیں ہے, لیکن چند چیزوں میں بھی انسان جو مومن وہ ہل جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا ہے. اگر اس وقت یہ انسان نہیں سنبھلا اور اپنے لیے وہ راستہ متعین نہیں کیا جو اس کے لیے خیر بھلائی کا راستہ, جو جنت کا راستہ ہے, تو پھر آگے بہت سارے مشکلات ہیں, اور آگے بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت سارے ہولناکیاں ہیں قیامت کے دن کی. تو جو اولوالالباب ہیں, جو سمجھدار ہیں, جو عقل مند ہیں, اہل ایمان میں سے وہ ان حقائق کو سمجھ لیتے ہیں. جب یہ آیات پڑھتے ہیں اور ان جیسے آیات پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف دعویٰ نہیں کرتے حقیقتاً وہ عمل بھی کرتے ہیں, اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں. ایمانیات اور جو علم ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کی تحقیق کرتے ہیں, اس کا حق ادا کرتے ہیں, اور جاننے کی کوشش کرتے کہ کلمے سے پہلے علم کی کیوں ذکر ہوا ہے. کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو ہی نہیں سکتا یا صحیح ہو نہیں سکتا ابتداءً, پہلے تو ایمان کو صحیح کرے نا, اپنا عقیدہ صحیح کرے, ایمان صحیح کرے, اور جو صحیح معنی کلمہ توحید کا جو ارکان ہے جو شروع ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لے, اور پھر آپ کا جو باقی عقیدے کے جو لوازمات ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے, اب وہاں تک جا سکتے ہیں صحیح عقیدہ کرنے کے لیے. اب ایمان بالآخرت, ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے, ان میں سے ایک جزئی کہ ہم بعث کی بات کر رہے ہیں, اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں. تقریباً صرف ایمان بالآخرت میں 10 سے زیادہ چیزیں ہیں جس پر ایمان رکھنا ہے, 10 سے زیادہ, 13-14 کے قریب ہیں, ان پر ایمان لانا لازمی ہے. اگر اس دنیا میں ہم کو سمجھ نہیں آئی یا سمجھنا نہیں چاہتے کہ آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, تو اس دن تو حساب دینا ہے نا. سوال ہوں گے, جوابات ہوں گے, سوالات اور جوابات ہوں گے. وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک دو یہاں پر, ان سے سوالات کیے جائیں گے. کون سے سوالات ہوں گے, کیا ان کے جوابات ہیں؟ دیکھیں ایک پیپر ہم نے دینا ہوتا ہے نا, تو عجیب سی ٹینشن ہوتی ہے پیپر امتحان میں کیا ہوگا. آپ کو پہلے سے سب کچھ دے دیا گیا ہے, سوال کیا ہے جواب کیا ہے, تیاری آپ نے یہاں پہ کرنی ہے, جواب نے وہاں پہ دینا ہے. یہ مشکل ہے, کبھی دیکھا آپ نے ایسا امتحان؟
تیاری کرنے والے کے لیے مشکل نہیں.
دیکھیں جسے تیاری کرنی ہے اس کو کیا مشکل ہے, وہ تو پڑھے گا سوال اس کا جواب یاد کرے گا, اور عمل بھی کرنا لازمی یاد رکھے, رٹے نہیں چلیں گے وہاں پہ. صرف سرسری نہیں پڑھو تو کافر پڑھ کے کہہ دیتا یار ٹھیک ہے یہ بات ہے تو میں بڑا حافظہ تیز ہے میرا, میں یاد کر رہا تو وہاں پہ جواب دے دوں گا میں. ایسا نہیں ہے, آپ کی زندگی انہی سوالات کے مطابق ہونے چاہیے, تو آپ کی موت بھی ایسی ہوگی, آخرت بھی ایسی ہوگی. پھر اگر زندگی الگ ہے, منافقین نے کیا کیا ہے؟ یہ کہ منافقین نے کیا ہے, ایمان نہیں ہے, باقی تو انہوں نے نماز بھی پڑھتے تھے, باقی سوال جواب تیار کر لیے تھے. کیا فرمایا اللہ تھا, فی الدرک الاسفل من النار, کیوں ہے؟ دھوکہ دیا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے دنیا میں, لیکن آخرت میں کیا کرے گے وہاں پہ. اس سے سوالات بھی دیے دیے گئے ہیں, جوابات بھی دیے دیے گئے ہیں, تیاری ہم نے کرنی ہے, عمل بھی ہم نے کرنا ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ یہ کہ حلوہ بنا کے دیا ہے, اپنے کھانا ہے لیکن طریقے سے کھانا ہے. سوالات بھی موجود ہیں قرآن مجید میں, احادیث میں, جوابات بھی موجود ہیں, اور ہمارے سامنے جو راستہ ہے وہ صرف اسے منعین سے تسلیم کرنا ہے, سمجھنا ہے, اور سمجھنے کا حق ادا کرنا ہے عمل کرتے ہوئے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس موضوع کی اہمیت کو اللہ کے لیے اچھی طرح سمجھ لیں. وقت نکالنا سب سے بڑی مشکل چیز ہے اس دنیا میں اس وقت. یہ سمارٹ چیزیں جو ہاتھ میں آ گئی ہیں نا, ان میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے, اور ایسے ضائع ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب ایک چیز سرچ کرتے طالب علم کے لیے 10 چیزیں اور آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, آپ کے چلنے میں ترقی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیسے ترقی, کبھی الٹی سیدھی بات آ گئی, کبھی کچھ آ گیا, تو آپ کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ چیز بھی آ گئی ہے. جب تک آپ نے متعین نہیں کہ میں نے اس چیز کو اس اسمارٹ چیز کو کے ساتھ اسمارٹنیس کے ساتھ پیش آنا نمٹنا ہے, پھر تو آپ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو اوور اسمارٹ ہونا پڑے گا. اب ٹائم لیکن میں نے یہ چیز دیکھنی ہے اس وقت تک دیکھنی ہے بس, الارم لگا لیں آپ, اس کے بعد بند کر دیں, نہیں پورا ہوا اگلے دن کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لے کے کچھ اہم چیزیں آپ ریسرچ کر رہے ہیں, سوال کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں, اور چیزیں وہ الگ ہے. طلب علم میں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں وہ الگ چیز ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی, بس چلو دیکھ رہے ہیں علم میں اضافے کے لیے کچھ, اس کے لیے ایک خاص وقت لمٹ رکھیں, ورنہ یہ چیز آپ کو ایسے کہیں دور رہ جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اسمارٹ چیز کے لیے اوور اسمارٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے اوور اسمارٹ کیسے ہوگا؟ وقت متعین کر لیں, اس وقت تک میں نے کیا دیکھنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس کے بعد اگر الارم بج جائے اور ٹائم ختم ہو جائے تو اور چیز کی طرف جائیں, اس کو چھوڑ دیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض ہمارے بچے جو ہیں, یعنی مائیں اپنی جان چھڑا لیتی ہیں, باپ ویسے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا اسی سمارٹ میں مگن ہوتے ہیں, اور بچوں کو جان چھڑانے کے لیے یہ ڈیوائس دے دیتے ہیں. 6 مہینے کا بچہ ہے, 5 مہینے کا بچہ ہے, پتہ بچوں کرتے کیا. میں ایک دیکھا 6 مہینے کے بچے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے, ابھی بتائیے اسمارٹ فون کو کھولنے کا لاک ہوتا ہے نیچے, وہ اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اسے, ہاں سلائڈ کرنا پڑتا ہے. یوں بیٹھا ہے بچہ, یوں اس کے منہ پہ تھوکے بھی گر رہی ہے, اس کے اوپر یوں کر کے یوں کر رہا ہے, اسے کھول رہا ہے, لاک کھول رہا ہے سلائڈ کر کے, سبحان اللہ. میں نے اسے پتا ہے, پھر وہ دیکھتے کہ اسے کون سا آئیکن یوٹیوب پہ, وہ جا کے اسے پریس کرتا ہے, پھر اسکرول کرتا ہے اسے کون سے کارٹون دیکھنی ہے. یار 6-8 مہینے کا بچہ, یا اس کا حافظہ ماشاء اللہ اتنی تیز ہے, وہ صرف آئیکن کو دیکھ اس کو کھول رہے دیکھ رہے. آپ اوپر نیچے کر کیوں لگائیں, کہتے ہیں میں نے یہ دیکھنا ہے, میوزک چل رہی ہے, گانے بج رہے ہیں. دیکھیں وہ تو غیر مکلف ہے, وہ گناہ ثواب اس کے لیے نہیں ہے, لیکن جو دینے والا ہے, جو دیکھنے والا ہے, جو اس کو اجازت دینے والا ہے, وہ اس گناہ میں شامل ہے. یاد رکھیں, آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے کوکنگ کرنی ہوتی ہے, صفائی کرنی ہوتی ہے, کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے, بچہ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے, تو آپ کس نے کہ دنیا آسان ہوگی آپ کے لیے. بچوں کی نعمت ہے تو اس کا حق ادا کریں. پروفیشنل ماں بنے نا, میرا پروفیشنل سے مجھے یاد آیا وہ درس جو تھا کہ ہماری جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جو ہیں, اہم چیز دو تین رہ گئی تھی, میرے پاس وقت نہیں تھا. شرعاً شریعت کے الفاظوں میں جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں ہماری, اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے یہ سوال اس وقت نہیں کہ وقت بھی بہت کم تھا. ہاں نہیں نہیں مکلف نہیں, پیشہ ورانہ ذمہ داریاں, یا جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں, کیا اس کا حق ادا کرتے؟ تو حق ادا کرنا کسی چیز کا, ٹھیک ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے, یہ قابلیت اس کی کوئی یہ کر رہا ہے, اسے پیشہ ورانہ کہتے ہیں. پروفیشنل یہی ہوتا ہے نا, پروفیشنل ڈاکٹر ہے, انجینئر وغیرہ ہے, پروفیشنل ٹیچر ہے, جو اپنے اس پروفیشن کا حق ادا کرتے ہیں نا. میں نے بتایا بھی تھا, یعنی کوئی شوقیہ نہیں ہے یا اس فیلڈ میں, وہ اپنے دل سے آیا ہے تسلیم کر کے, اور پھر اس پہ اس حق پہ ادا کرتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا, پروفیشنل باپ کبھی سنا ہے کیا؟ ہم شوقیہ باپ بنے ہیں, پروفیشنل باپ ہیں, یعنی ہم نے باپ بننے سے پہلے کبھی اس پلاننگ کی تھی, ہم نے باپ بنے پھر کرنا کیا ہے؟ ماں نے کبھی سوچا تھا کہ میں نے پروفیشنل ماں بننا ہے, صرف ماں بننا ہے؟ اکثر ماں اور باپ جو ہے شوقیہ ہیں, ایسا ہے نا, کیوں حق ادا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے میں نے 20 سے زیادہ گنے تھے, اس میں کبھی میں پورا کروں گا. شرعاً جو اس کا لفظ استقامت ہے, پتہ ہے؟ استقامت, نماز پر استقامت تب سے حق ادا کریں گے, یعنی آپ نے اس کو صحیح طریقے سے, نماز نبوی پڑھنی ہے اس پر آپ نے ہمیشہ بھی اختیار کرنی ہے. مستقیم باپ کون ہے؟ استقامت والی ماں کون ہے؟ یہی ہے نا, جو اپنے اس عمل کا حق ادا کرے وہاں, جیسا کہ اللہ نے چاہا ہے. اللہ نے بچہ تو دے دیا ہے, کیا بچہ دے کے چھوڑ دیا, یا اللہ ہم سے کچھ چاہا ہے کہ بچے کو کیسے تربیت کرنی ہے؟ کیا خیال ہے؟ والدین, بچوں کو والدین مل گئے ہیں, یہ بچے شوقیہ بچے ہیں یا پروفیشنل اولاد ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یعنی والدین جو حقوق ہیں, ان کو حقوق کی ادائیگی کے حق ادا کر رہے ہیں, یا بس ایسے بس وقت گزارا گزارا کر رہے ہیں؟ گزارا کرنا اور چیز ہے, اس کو حق ادا کرنا اور چیز ہے. الغرض میں دور نہیں جاتا, اس بار انشاءاللہ پورا کبھی درس دوں گا, میں بہت اہم موضوع ہے. سوالات اور جوابات, تیاری کا وقت ہے. اگر درس میں کچھ میں اس پہ ذکر کروں گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمن فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے, جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو صحیح سمجھنے کی, اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.